الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جب بندہ پلٹتا ہے شرمندگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بندے گلٹ میں جئیں، ایک بوجھ کے تلے جئیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ بندے بوجھ سے آزاد ہو کر جئیں تاکہ میکسیمم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں اور بہترین فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. ایک لقمہ احد پہاڑ برابر کر دیتا ہے، اس طرح قبول کرتا ہے. یعنی صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو بڑھاتا بھی ہے. اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، تم نے کیا کیا ہے. بار بار عمل کی بات ہو رہی، باتوں سے کام نہیں چلے گا، وشفل تھنکنگ کام نہیں آئے گی. کچھ کر کے دکھاؤ گے تو ہی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے کیے کرائے سب سامنے آ جائیں گے، سب کچھ بتایا جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے. میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا ریزلٹ شیٹ ہوگی، وہ کیسا رپورٹ کارڈ ہوگا، کیا لکھا ہوگا اس پر. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا ریزلٹ نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، مثلا گرافز بنائے جاتے ہیں، سٹیٹسٹکس نکالے جاتے ہیں، پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، اور کئی طریقے ہوتے ہیں. اللہ کیا معلوم نہیں کہ کس قسم کا وہ ہوگا کہ جس میں انسان کو سب کیا دھرا نظر آ جائے گا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض پکچرز کے البمز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کرسر گھمائیں تو وہ پیچھے کی وہ ساری صرف ایک سوئی رکھنے سے نظر آ جاتی. یہ انسانوں نے یہ چیزیں نکال لی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک صفحہ پلٹاؤ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب کیا ہے کہ ایک جگہ بس ہلکا سا ہاتھ کی حرکت سے سب کچھ دیکھ لو کہ پیچھے کیا. تو اسی طرح معلوم نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح انسانوں کے پوری زندگی کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا، یہ دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا کیا. صرف ظاہر نہیں، پیچھے تک، اور صرف عمل نہیں، نیتیں تک سامنے آ جائیں گی. اور یہ ایسا ہونا ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا تیار کر رہے ہیں اپنے لیے، کیا لے کے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا. نفرتیں، عداوتیں، گلٹ، شرمندگی، گناہ، منافقت، ریاکاری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، جھوٹ، یا پھر اللہ سے بھی مخلص اور بندوں کے ساتھ بھی اخلاص، اللہ سے بھی محبت اور اس کے بندوں کی بھی قدر، اور اس کے بندوں کے لیے بہترین جذبات اور بہترین خواہشات کہ ہر حال میں ان کی خیر اور بھلائی ہو. کوئی بھی ہمارے دائرہ کار میں ہو، سب کی بھلائی، سب کے لیے خیر کی بات سوچنا کہ کس کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات میں اتنے گم اور اتنے سینسیٹیو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرسنل لے کر اس پر ناراض ہو کے دنوں بیکار ہو جانا اور کوئی کام نہ کرنا. یہ ہمارا دشمن ہے شیطان، جو ہماری صلاحیتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ضائع کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دشمن تو سب سے بہترین خزانے پہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا اگر کسی کے گھر میں چوری ڈاکا ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اٹھاتے ہیں، کلازٹ میں سے کپڑے نکالتے ہیں، اور آپ کے بستر اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ جیولری، ڈائمنڈز، قیمتی ترین چیز، کرنسی، وہیں جا کے ڈاکا ڈالتے ہیں، وہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں، باقی گھر ایسے پڑا رہتا ہے. بالکل اسی طرح بدترین دشمن ہمارا شیطان، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جن چھوٹے موٹے نیکی کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، لگے رہیں، مشغول رہیں تاکہ بڑی بات نہ سوچ سکیں، اس سے آگے کا نہ سوچیں، اسی پہ راضی ہو جائیں. اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پہچانیے اپنے آپ کو، وہ کون سی بہترین صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے بہترین بزنس کر سکتے ہیں اور بہترین پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو پکڑ لیجئے اور کسی دوسری چیز کو اس کے اوپر نہ آنے دیجئے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کام کو نہ چھوڑیے. کبھی شیطان ایک روپ میں، کبھی دوسرے روپ میں، کبھی نیکی کا خیال ڈال کے اور کبھی برائی کا خیال ڈال کے اس کام کو چھڑاتا ہے. کبھی اس سے کم تر درجے کے کاموں کو اتنا اہم بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہاں میں تو وہ نہیں کر سکتا، میرے لیے اتنا ہی کافی. ہم میں سے اکثر لوگ میڈیوکر ہوتے ہیں، وہ جو بس کر رہے ہیں اسی پہ ایک ڈگر روٹین کے مطابق مشین بن کے کیے چلے جاتے ہیں. وہ نہیں سوچتے اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. ہم سوچتے بس ایک ہی چیز ہمارے لیے بہت ہے, اور وہ بھی عام طور پر دنیا کی کوئی کام, بس اس میں ہمیں ایکسلنس کے لیول پہ جانا ہے, اس میں کوئی نام پیدا کرنا ہے, اس میں سب سے اچھا ہونا ہے, اور آخرت وہ تو ہمیں بھولی رہتی ہے کہ وہاں بھی کچھ ہمیں بلند درجوں کی طرف جانا ہے. تو اس لیے ہوشیار رہیے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, پینڈنگ ہے, پینڈنگ ہے ریزلٹ. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, چاہے تو انہیں سزا دے, چاہے تو ان پر اثر نو مہربان ہو جائے, معاف کر دے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. ایک اور گروہ کا ذکر, ان کا معاملہ کچھ مشکوک تھا, نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا نہ مومن ہونے کا, کہ گناہگار مومن ہے, کیونکہ اس میں بھی ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے, کیونکہ کچھ گناہگار یعنی فاسق ایسے ہوتے کہ جو پتہ نہیں چلتا کہ منافق کی کیٹیگری میں ہے یا فاسق کی. اب دیکھیے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا, ٹاپ پر ہے متقین, جو کانشیس لائف ہے ان کی, اللہ کی محبت میں جیتے ہیں. اس کے بعد ہیں ڈس بلیور, نان بلیور, مانتے ہی کچھ نہیں, آؤٹ. تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں, لیکن ایک چوتھی کیٹیگری فاسقین کی بھی بتائی گئی کہ جو دل میں تو ایمان ہے کسی حد تک لیکن عمل کچھ نہیں, اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں. ان کو اگر ماحول مل جائے, ہدایت مل جائے, نصیحت مل جائے, تو ان کے اندر کا جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ بھی پوری طرح واضح نہیں, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. کچھ اور لوگ ہیں, اور یہ منافقین تھے, جنہوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد اسلامک سینٹر, اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ بٹ جائیں. مدینہ میں اس وقت دو مسجدیں تھیں, ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی, اور ایک باہر میں مسجد قباء. باہر کے لوگ مسجد قباء جاتے تھے اور اندر کے لوگ مسجد نبوی میں. تو منافقین جو تھے وہ ان دونوں مسجدوں میں جانے سے کتراتے تھے, اور بعض اوقات جانا ہی نہیں چاہتے تھے, اس مجبوری سے چلے جاتے تھے کہ اگر حاضری نہ لگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم منافق ہیں, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسجد نہ آئے, امپوسیبل. تو انہیں جانا پڑتا, مصیبت کے مارے جاتے. انہوں نے اس کا حل سوچا کہ جان چھوٹے کہ یہ روز پانچ وقت مسجد مسجد مسجد, ایک تیسری جگہ کوئی بناتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر ہم ان دو مسجدوں میں نہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم تیسری میں. پھر یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر تھا ابو عامر الراہب جو تھا عیسائی, لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خار تھی, اور وہ ہر ہر موقع پر آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا, حتیٰ کہ جنگ احد کے موقع پر جو گڑے کھودے گئے تھے جن میں سے ایک میں آپ گرے تھے, وہ بھی اسی نے کھودے تھے. تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا, اور پلاننگ یہ تھی کہ یہ تیسری جگہ جو ہوگی یہ ان کا سینٹر, جو منافقین کا سینٹر ہوگا, جہاں بیٹھ کر وہ سازشیں کر سکیں گے اور اپنے جیسے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح دنیا میں بھی لوگ الگ الگ ہوتے جاتے ہیں نا, کیٹیگریز ہوتی جاتی ہیں, اور ایک جگہ دنیا میں بھی صرف وہ لوگ رہتے ہیں جن کی تھنکنگ ایک جیسی ہو, جن کی سوچ ایک جیسی ہو, جن کے جذبے ایک جیسے ہوں, جن کا اس سے کم ہوتا ہے یا ویسا نہیں ہوتا مزاج, وہ خود بخود الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو مدینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا, مخلص مسلمان ایک طرف تھے, انکار کرنے والے ایک طرف تھے, اور یہ بیچ کے لوگ ایک اور طرف تھے. ان لوگوں کے پاس کوئی مرکز نہیں تھا, تو انہوں نے ایک تیسری مسجد بنا ڈالی, اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئیں گے تو آپ سے افتتاح کرائیں گے, تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ آپ اس کو اپروو کرتے ہیں, اور ایک طرح سے آپ کے ٹھپے کے ساتھ کام ہوگا تو مشکل نہیں ہوگی. یعنی کہاں دور تک چالیں چلی انہوں نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس مسجد کا حال کیا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد نیکی کی جگہ, اس غرض سے کہ دین کو نقصان پہنچائے. اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ بعض دینی کام دین کے فائدے میں نہیں ہوتے, الٹا دین کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. یعنی خصوصی طور پر وہ کام جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کریں, جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں, وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں, یعنی چھپنے کی جگہ, جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یعنی ابو عامر کی طرف اشارہ ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, ہم تو اچھا ہی چاہتے تھے, حالانکہ وہ جھوٹے تھے, مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں. یاد رکھیے, یہاں بھی ایک بہت سیکھنے کی چیز ہے, اگر کبھی کسی کام کو دل نہ چاہے تو اور کام نہ کر سکے, کوئی اجتماعی کام آپ کے سپرد کیا گیا, آپ کا دل نہیں ہے اس میں, نہیں کرنا چاہتے, نہیں کر سکتے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان بتا دے کہ میں نہیں کر سکتا, میری مجبوری. لیکن دل نہ چاہتا اور انسان زبان سے کہے نہیں خدا کی قسم بہت شوق ہے ہمیں, ہمارا بڑا دل ہے اس میں, ہم چاہتے ہیں, حالانکہ پتہ ہوتا ہے اپنے دل کا کوئی نہیں, نہ شوق ہے نہ دل ہے نہ کچھ ہے, یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. مومن کے دل اور زبان ایک جیسا ہوتا ہے, اگر دل میں نہیں کوئی چیز تو زبان سے اظہار نہ کرے, چپ رہے. یہ ضروری نہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دے, لیکن خاموشی اختیار کر لے اور واضح کر دے کہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن دل میں کچھ اور زبان پر کچھ, یہ بدترین چیز ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, قسمیں کھا کے کہتے ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے, مسجد بنائی تھی بڑے اچھے جذبوں کے ساتھ دین کی ترقی کے لیے, مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں, تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد میں جانا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا, کیونکہ بعض لوگ مسجد کے نام پر مسجد میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہی کوئی کام کرنا تو اس کے لیے مسجد کیوں سے لگی ہے, وہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے. آپ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرنا چاہتے, ان شرائط کی جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی. مثلا بعض لوگ دوپٹے کے بغیر نماز پڑھنا چاہتے, بھئی آپ پڑھیے ہی نہیں. اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے تو پھر تو پھر نماز ہی کیوں رہ گئی, آپ بازار میں جو چاہیں کریں. اللہ کے گھر میں اگر آئے ہیں تو پھر کیا کریں, خشوع خضوع کے ساتھ آئیں, ڈرتے ہوئے آئیں, عاجزی کے ساتھ آئیں. ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. لیکن اگر ہم دین کا نام لے کر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں, صافی خرابہا, دین سے بھگا رہے ہیں, تو یہ بدترین جرم ہے. اس سے بھولے بھالے معصوم عوام دھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین, حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا, وہ دین کے نام پر بے دینی ہوتی ہے. تو ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کسی کے پاس بھی آپ جائیں دین کے نام پر, آپ ضرور دیکھیں اپنا جائزہ لے کر, کیا میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, تقویٰ میں اضافہ ہو رہا ہے, یا اور زیادہ دوری ہو رہی. یہی ایک بیرامیٹر ہے, یہی سے آپ پہچانیں گے اپنے آپ کو, یہی سے جائزہ لیں گے. تو یہاں مسجد قبا کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ مسجد اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی, یعنی اللہ کی محبت پر وہ قائم کی گئی تھی. وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے سواد کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گری. کیونکہ جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے, کسی بھی بلڈنگ کو اگر بنیاد کے بغیر بنایا جائے تو بلڈنگ نیچے آ گرے گی. اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اگر اس کے نیچے اخلاص نہیں اس کی تہ میں، تقویٰ نہیں، تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ پھلے پھولے گا نہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ کسی پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا رہے ہیں اور اس کی جڑیں کٹ کے وہیں رہ گی جہاں سے آپ نے اکھاڑا تھا، تو دوسری جگہ آپ جتنی مرضی آپ اس کو پانی دیں، جتنی بھی کیئر کریں، لیکن چونکہ جڑ ہی نیچے نہیں تو وہ پھل پھول نہیں سکتا. بالکل اسی طرح دین کا کوئی بھی کام، چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کی لوگوں کی خدمت ہو، چاہے آپ تبلیغ اور تعلیم اور دعویٰ کا کام کریں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو آپ کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا، وہ اوندے میں گرے گا اور گر کے کہاں پہنچے گا؟ فی نار جہنم، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو سیلف پروجیکشن کے لیے تھا، وہ تو ذاتی شہرت کے لیے تھا، وہ تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تھا. اور یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، دل پھٹ جائیں، یعنی موت آ جائے ان کو. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اب ان کی جانیں، ان کے جسم، ان کے نفس ان کے نہیں، اللہ کے ہیں. لہذا ان جسموں پر، ان نفسوں پر اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے اسے وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ ان پر اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جو دے دیے. اسی طرح مال، جب آپ اپنا مال کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی، پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ خوشی سے، چونکہ آپ نے دیا. مثلا اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا تو اب جس کو آپ نے دیا، اب اس کی مرضی، وہ چاہے خود استعمال کرے، چاہے وہ آگے کسی کو دے، چاہے وہ اس کو توڑ دے، چاہے وہ اس کو رکھ چھوڑے. اب آپ کو اسے سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اب آپ کا نہیں، وہ آپ نے دے دیا. اسی طرح جب ہم اپنی جان اور مال دے دیتے ہیں آگے اور ایک سودے میں ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، تو جنت کا سودا تو بہت مہنگا ہے، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان و مال. جو یہ وعدہ ہوتا ہے اللہ سے کہ ہم اپنی جان اور مال تیری رضا کے مطابق تیری خوشنودی میں خرچ کریں گے، تو اس پر سودا پکا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہیں جنت عطا کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی سودا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان یہ نہیں کہہ سکتا لینے والے سے کہ تم اب اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو اور اس کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہو. نہیں، اب تو مثلا اگر آپ نے اپنا گھر بنایا اور بیچ دیا، بیچنے کے بعد آپ تھوڑی بار بار اس میں جاتے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں ذرا وہ جنہوں نے لیا تھا وہ کیا کر رہے ہیں اس گھر کے ساتھ، انہوں نے اس کا نقشہ تو نہیں بدل دیا، یا وہ ابھی بھی ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. نہیں، آپ نے بس دے دیا، بات ختم، اب وہ آپ کا نہیں رہا. ہم سب بھی سوچیں کہ کیا اپنے جسم جان اور اپنے مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اور اس میں سے رب جو چاہے لے لے، میں اس پر ناراض نہیں. مثلا اگر آپ بیمار ہو جاتے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات اور رونا دھونا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، بھئی جسم تو میرا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے مجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، ہے تو اللہ کا، اگر اللہ اس کو بیمار کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی راضی. جیسے ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی اور کتنے راضی رہے اللہ سے، اسی طرح باقی لوگ بھی. اور جب وقت لگانے کی، جان لگانے کی ضرورت پیش آئی، جان لگائی، جب جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو خوشی سے وہ بھی دی. پھر اسی طرح مال, تو مال کے بارے میں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, کہیں دین کے رستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو اس پر بھی ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ میرا تو ہے ہی نہیں. آپ جا کر دیکھیں اپنی چیزوں کو کہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ میری ہے یا کسی اور کی, اور اپنے آپ سے خود پوچھا کیجئے کہ کیا اگر اللہ کے راستے میں مجھے اس میں سے کچھ دینا پڑا, کیا میں دینے کو تیار ہوں, یا یہ کہ نہیں یہ تو مجھے بہت پیاری, اور یہ تو فلاں کی نشانی, اور یہ تو فلاں موقع پہ میں نے خریدی تھی, اور یہ تو ایسے, اور یہ تو ویسے, یہ اس لیے نہیں دے سکتے, اس لیے نہیں دے سکتے, اور بس بات ختم. دین کی ضرورتیں اس سے بڑی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم صرف اپنی خواہشات اور میموریز اور اپنے کچھ خود ساختہ فلسفوں کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے بھی ہیں, آسانی سے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے. اپنی زندگی اور اپنے اوقات کے چند گھنٹے والنٹیئر نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک مال ہے. یعنی کیونکہ اس سے ہم دنیا کا مال تو کمانا چاہتے ہیں, جنت نہیں کمانا چاہتے. اسی لیے بعض اوقات ایک طرف اللہ کا دین پکار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی دنیا کا فائدہ پکار رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں, لیکن عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سو رہے ہیں اور دوسری طرف اذان آ رہی ہے, نماز کا وقت آ گیا, اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو سلاتے ہیں یا جسم کو اللہ کے حضور تک آتے ہیں؟ تو یہ ہر موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے اور یہ ہم دے چکے یا دینے کا وعدہ کر لیا, تو پھر اس کے بعد اس پر اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. ایسے لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, مارتے اور مرتے ہیں, ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ایک کتاب میں تین کتابوں کا ریفرنس ہے, اسٹرانگ دلیل ہے, اور وعدہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. التائبون اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, العابدون عبادت گزار, الحامدون شکر گزار, السائحون اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یا روزہ دار, الراکعون رکوع کرنے والے, جھکنے والے, الساجدون سجدے کرنے والے, فرض نمازیں بھی اور نفل نمازیں بھی, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ اور وہ مومن جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اس شان کے ہوتے ہیں جو اللہ سے خرید و فروخت کا ہی معاملہ طے کرتے ہیں. تو جنت کمانا آسان نہیں, اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا, اس کے لیے عبادت کرنی ہوگی, ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا ہوگا, ہر موقع پر اللہ کی تعریف کرنا ہوگی, اللہ کی خاطر گھر بار بھی کبھی چھوڑنے ہوں گے, اور جب وقت آئے رکوع اور سجود کا تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے آگے جھکنا ہوگا. اور پھر صرف نماز روزے اور اپنی پرسنل عبادت ہی نہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہوگا, زمین پر اللہ کے گواہ بننا ہوگا, اور اللہ کی حدود کی حفاظت, جس کے بعد ہی انسان متقی ہو سکتا ہے. وبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دو. کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. یعنی اگر کوئی شرک میں مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب, خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بہت درد مند تھے, آہیں بھرنے والے تھے, بہت تحمل والے تھے, لیکن جب اللہ نے روک دیا کہ والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو رک گئے. والد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا رویہ کتنا احسان والا تھا. محسنین ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. غور کیجئے, کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہمارے دل میں بھی دوسروں کا درد ہو, اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ جائے, کوئی تکلیف دے, بات سنا جائے تو ہم اس کو برداشت کر لیں؟ حلیم. وما کان اللہ لیضل قوما اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ بھی بڑا زبردست اصول ہمیں دیا گیا. عملی زندگی میں جب بھی آپ کو کسی سے کوئی کام لینا ہو تو آپ اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ پوری پوری اس کو بتا دیں, اس کے بعد اس کو پوچھیں اور محاسبہ کریں. عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں, مثلا کوئی جاب دیتے ہیں یا یہ کہ گھر میں کوئی کام کے لیے کسی کو رکھتے ہیں, تو اس کو پوری طرح نہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں. اس وقت ہمدردی میں یا جذبات میں یا ضرورت اور مجبوری کے تحت رکھ لیتے ہیں, اور پھر ہمارے اپنے دل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, دوسرے کو وربلی نہیں بتاتے کہ تمہیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے. اب دوسرے کو کہاں سے خبر کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر جب وہ نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو بلیم کرتے اور اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو پکڑتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا. بہت دفعہ کیا بچوں کے ساتھ ایسے ہی نہیں کرتے کہ ان کو گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز, ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے پورے نہیں بتاتے, پھر جب وہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ کام کرتے پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کے. تو کلیئر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, چاہے گھر کے اندر ہو. کوئی بھی شخص ایسا سوچے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں, مثلا شوہر ہیں, بچے ہیں, نیبرز ہیں, اور لوگ ہیں, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی تعلق جہاں آپ کے اندر تعلقات کی خرابی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ لیک آف کمیونیکیشن ہوگی, کمیونیکیشن گیپ ہوگا. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور ایک دوسرے کو بتائے بغیر ایک دوسرے سے توقعات رکھنا اور پھر یہ چاہنا کہ دوسرا خود ہی ذرا سمجھ جائے, اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی, اس کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ دوسرے کو کیوں نہیں آتی؟ بعض اوقات کلچرل گیپ ہوتا ہے. اب مثلاً ہم کہیں اور پڑھے لکھے, ہمارے بچے کچھ اور پڑھ رہے ہیں, ان کی سوچ, ان کے سوچنے کا انداز, ان کی تھنکنگ, ایوری تھنگ فرق ہے. ہم کسی اور طرح سوچتے ہیں, کسی اور طرح سوچتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹریٹ کیا ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں اور وہ ہماری باتیں ویسی سمجھ لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور جب وہ نہیں سمجھتے غریب تو پھر ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں, پھر اس سے گھر کی فضا خراب ہوتی, پھر تعلقات بگڑتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنہرا اصول یہاں دیا گیا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات, کن اعمال, کن طریقوں سے بچنا ہے. پھر بتانے کے بعد اگر وہ باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا, پھر وہ بھٹک جاتے ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے. یعنی بہت سے مخلص لوگ بھی سخت حالات میں کام سے جی چرانے لگے تھے, لیکن چونکہ دل میں ان کے سچی محبت تھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ تین لوگ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے, جو مختلف جگہوں پر اپنے اخلاص کا ثبوت دے چکے تھے. دو ان میں سے تو جنگ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے کال دی تو جنہوں نے جانا تھا وہ ساتھ چلے گئے. یہ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جب پیچھے رہ گئے تو پھر رہ ہی گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جھوٹ بول کر اپنے اپنے بہانے کر کے معافی کرا کے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے آ کر سچ بات بتا دی کہ اگر ہم غلط بیانی بھی کریں گے تو اللہ آپ کو بتا دے گا, جھوٹ تو کھل جائے گا, اور ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں سوائے اس کے کہ ہم سے سستی ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خود اور آپ کے سب ساتھی ان سے باک کر لیں. اور تقریباً 50 دن تک پورے مدینہ نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی. تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تینوں کو بھی اب اس نے معاف کر دیا سزا دینے کے بعد، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن مخلص لوگوں کو جنہوں نے سستی کی، اس سستی کی بنا پر پوچھا گیا، پنش کیا گیا. تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے.